أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. اور جب ان کے پاس آیتیں آ گئی تو کہنے لگے، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم کو بھی وہی دے دیا جائے جو کچھ کہ اللہ کے رسولوں کو دیا گیا ہے. اللہ اعلم، اللہ ہی زیادہ جانتا ہے. اس موقع پر یجعل رسالتا کہ کس کو اپنی رسالت دیں، سیصیب الذین اجرموا، انقریب گنہگاروں کو ذلت پہنچے گی اللہ کی طرف سے. اللہ کے یہاں گنہگار لوگ ان قریب ذلیل ہوں گے. وعذاب شدید، سخت عذاب ہوگا اس وجہ سے کہ یہ لوگ مکر کرتے تھے. فمن یرد اللہ، جس کو اللہ چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے، اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. ومن یرد ان یضل، اور جس کو چاہتا ہے وہ گمراہ کر دے. یجعل صدرہ ضیقا، اور اس کے سینے کو ضیقا حرجا، بہت ہی تنگ کر دیتا ہے، گویا وہ زور سے آسمان پر چڑھتا ہے، گویا وہ آسمان میں چڑھنا چاہتا ہے. کذلک یجعل اللہ الرجس، اسی طرح اللہ عذاب دے گا ان لوگوں کو جو لوگ ایمان نہیں لاتے. بات تو آپ نے الحمدللہ رمضان کے آخری دن میں سنی تھی کہ اللہ نے دو قسم کے آدمیوں کا یہاں پر ذکر فرمایا، ایک تو زندہ اور ایک ہے مردہ. زندہ مردہ، زندہ ایمان والا ہے اور مردہ کفر کرنے والا ہے، کافر ہے، جس کا ذکر پہلے گزر چکا. او من کان میتن فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس. وہ زندہ ہے کون؟ جس کو اللہ نے ایمان کی دولت دی ہے، وہ اپنی ایمان کی روشنی میں زندگی گزارتا ہے، ایمان کی روشنی میں چلتا ہے. اور جو کافر ہے، کم مثلہ فی الظلمات، وہ کفر کی وجہ سے بہت تاریکی میں ہے، اندھیرے میں ہے، اور وہ اس ڈارکنس سے ہی cannot come out، نہیں نکل سکتا ہے. اور جس کو اللہ نے ایمان دیا، اللہ اس سے راضی ہے، اللہ اس سے راضی ہے. اس لیے کہ اللہ جسے چاہتے ہیں اس کو ایمان کی دولت دیتے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے اللہ کو پسند ہے وہ بندہ، اور کافر سے اللہ کی ذاتی دشمنی ہے، کفر سے بھی اور کافر سے بھی. وہ اس کفر سے نہیں نکل سکتا. پہلے بھی میں نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا، اللہ کسی کو کافر نہیں بناتا، بناتا ہے لیکن اگر اس کے دل میں سچی طلب ہے. میں نے کہا بھیا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جو ہمارے دین کے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں، ایفرٹ، محنت کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کچھ، تو لنہدینہ، اللہ کہتے ہیں ہم اس کو ہدایت دے دیتے ہیں. سچی طلب پر اللہ ہدایت دیتا ہے. اور اللہ نے یہ بھی فرمایا ہوا ان اللہ لمع المحسنین، اور اللہ ایسے نیک کام کرنے والوں کے ساتھ ساتھ بھی ہے، ہدایت دینے کے بعد اللہ ان کے ساتھ ہے. اور جو جس کے دل میں طلب نہیں، سچی طلب ہی نہیں ہے کہ مجھے ایمان لانا ہے، مجھے جنت میں جانا ہے، مجھے قرآن کے بارے میں کچھ تحقیق کرنی ہے، مجھے حدیث کے بارے میں، مجھے نبی کے بارے میں، مجھے اسلام کے بارے میں، جس کو اللہ چاہتا ہے وہ 10 سال تک قرآن کی اسٹڈی کرتا ہے، حدیث کی اسٹڈی کرتا ہے، پھر وہ مومن بن جاتا ہے. لیکن جو بالکل نہ ہو، کچھ طلب ہی نہ ہو، اللہ اس کو کچھ نہیں دیتا. اس مثال کے بعد اللہ نے فرمایا پھر ہر ہر بستی میں، ہر ہر شہر میں ایسے پروپیگنڈا کرنے والے بڑے مالدار لوگ ہوتے ہیں، غریب لوگ ان مالداروں کا فالو کرتے ہیں، غربا جو ہے ان مالداروں کا فالو کرتے ہیں. یہ بات اس زمانے میں بھی تھی اور آج 1400 سال ہو گئے، آج بھی ایسا ہے. بہت سارے گاؤں میں آپ جا کر دیکھو، بڑے بڑے مالدار لوگ ہوتے ہیں، دوسرے لوگ انہیں کے فالو کرتے ہیں، وہ جدھر چاہتے ہیں، جدھر کہتے ہیں، ادھر ہی جاتے ہیں، ادھر ہی سنتے ہیں. جس کو اللہ یہاں فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا، وہ اس میں مکر کرتے ہیں اور یہ ان کا فالو کرتے ہیں. وَمَا يَمْكُرُونَ، وہ مکر نہیں کرتے، وہ پلاننگ نہیں کرتے میرے خلاف، وہ اپنی ذات کے خلاف پلاننگ کرتے ہیں، اپنے آپ کو عذاب میں ڈالنے کی پلاننگ کرتے ہیں. وما یشعرون، انہیں شعور نہیں، انہیں سمجھ نہیں، انہیں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. اور اللہ آج کی آیت نمبر 124 ہے اور 125 ولو اننا آٹھواں پارا سورۃ الانعام کی، اس پر بھی میں نے پہلے کچھ بات کہی تھی. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَتٌ، جب ان کے پاس، اس کی دو تفسیر ہے، ایک تفسیر تھے آیتن کی معجزہ، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، ہر نبی علیہ السلام تک مریکل، معجزہ دیا ہے. کسی کو 5، کسی کو 10، کسی کو 1، کسی کو کتنے. ہر نبی کے پاس جبرائیل علیہ السلام بھی آئے ہیں. ہمارے نبی علیہ السلام کے پاس اپروکسیمیٹلی 124,000 ٹائمز السلام آئے ہیں، سب سے زیادہ، سب انبیاء سے زیادہ. اور مریکل بھی سارے، حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیزاداری، آنچ خوبہ، ہما دارن، تو تنہا داری، سارے انبیاء کے معجزات جو ان کو دیے گئے ہیں سب مل کر رسول اللہ کو دیے ہیں، اور ان سے بھی زیادہ دیے ہیں، سب سے زیادہ نبی علیہ السلام کو معجزے دیے ہیں. لیکن یہ کیا کہتے ہیں، جب بھی کوئی مریکل مکہ والوں نے دیکھا ہے نبی علیہ السلام کے سامنے، تو یہی کہتے رہے لن نومنا، اس مریکل کو دیکھ کر ہم ایمان نہیں لائیں گے، ہم مومن نہیں بنیں گے. حتی نوتا مثل ما اوتیا، ہم کو بھی ایسا ہی معجزہ دیا جائے، ہم بھی ایسا معجزہ بتائیں کہ انگلی سے پانی نکلے،
جیسے نبی کو نکلتا ہے ہماری املی سے نکلے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی سانپ بن جاتی ہے ہمارے پاس بھی کوئی ایسی لکڑی ہے وہ بھی سانپ بن جائے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے ہمارا بھی کوئی ایسا معجزہ ہم بھی زندہ کر دے، نوح علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، سارے انبیاء کو جو معجزے دیے ہیں، رسول اللہ اللہ کے جتنے رسول ہیں ان کو جو معجزے دیے ہیں ہم کو بھی مل جائے، یہ مانگ تھی ان کی. That was the required. ان کی ریکوائرمنٹ اتنی خطرناک کہ ہم کو وہ معجزے دیے جائیں جو ان کو دیے گئے ہیں. دوسری تفسیر کی ہے وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، دوسری تفسیر کہ ہم کو بھی وہی کتاب دی جائے جو کتاب نبی علیہ السلام کو دی گئی. کیا مطلب؟ جیسے جبرائیل علیہ السلام بار بار نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ریولیشن وہی لے کر آتے ہیں، ایسے ہمارے سامنے بھی آنے چاہیے، ہمارے سامنے بھی آنے چاہیے، تب ہم مانیں گے، ورنہ ہم مانگنے والے نہیں ہیں. مثل ما اوتی رسول اللہ، اللہ اعلم، اللہ جسے چاہتا ہے رسول بناتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے کیا بناتا ہے؟ نبی بناتا ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے اپنی رسالت کے لیے پسند چوز کر لیتا ہے، کتاب اسی کو دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. ورنہ یہ کوئی کسبی چیز نہیں ہے کہ میں دنیا کا سب سے بڑا مالدار ہوں تو پھر نبوت بھی مجھے ملنی چاہیے، میں سب سے بڑا ریچ آدمی ہوں تو مجھے معجزہ بھی ملنا چاہیے، میں بڑا طاقتور ہوں، میں بڑا قوم کا لیڈر ہوں، قوم کا سردار ہوں تو ہمیں ملنی چاہیے. یہ خواہشات ان کی تھی. جیسے ابو علی سینا کہتا تھا میرے پاس بہت زیادہ نالج ہے تو نبوت اور وہی تو میرے پاس بھی آنے چاہیے تھی، میرے پاس کیوں نہیں آئی؟ تو نبوت، علم کا ہونا یہ نبوت کے ملنے کی نشانی نہیں ہے، طاقت کا ہونا نبوت کے ملنے کی نشانی نہیں ہے، اور اسی طریقے سے دولت کا ہونا، بہت ساری دولت کا ہونا یہ نبوت کے ملنے کی نشانی نہیں ہے. دنیا کی کوئی چیز نہیں، یہ کسبی چیز نہیں ہے کہ آدمی بازار میں جا کر نبوت خرید لے یا کسی سے پرچیز کر لے کہ مجھے نبوت دے دے، یا کوئی ایسا آ کر اس کو کہہ دے خواب میں کہ تو نبی بن گیا. یہ تو وہبی چیز ہے، وہب کے معنی جیون، اس جیون از گفٹ، از جیون فرام اللہ تبارک و تعالیٰ، تم اے بہیمش، جس کو اللہ چاہتا ہے نبی بنا لیتا ہے، ورنہ سارے ہی اگر کسبی ہوتا تو دنیا میں کتنے نبی ہوتے؟ قدرت اگر ہوتی تو کتنے طاقت والے ہیں دنیا میں، بڑے بڑے باکسرز ہیں، اور علم ہوتا تو علم میں کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں. آج سائنس میں دیکھو کہاں سے کہاں لوگ پہنچ گئے ہیں، بایولوجی میں دیکھو، دنیا کی نالجوں میں کوئی کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے. یہ نبوت، یہ علم، یہ چیزیں نبوت کے ملنے کی نشانی نہیں ہے، یہ اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے. یہاں پر میں نے ایک بات اور کہی تھی کہ علامہ جزری رحمت اللہ علیہ جنہوں نے تجوید کی زبردست کتاب لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں میرا تجربہ ہے، ایکسپیرینس ہے کہ جب کبھی میں نے یہ آیت پڑھی وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ، سٹاپ ہو گئے، اب دعا کی، جو بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگا، اس کے بعد آگے آیت کو پوری کر لی، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتا، تو اللہ نے ہر وقت میری دعا کو قبول کر لی ہے. یہ دو اللہ، دیکھو دیکھو، رسول اللہ اینڈ اللہ اعلم، ان دو اللہ کا نام جو ہے، ان دونوں کے بیچ میں دعا کی جاتی ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے. اس کو علامہ جذری فرماتے ہیں، اور اس بات کو مولانا یونس پالن پوری بھی اپنی کتاب میں نقل فرماتے ہیں کہ ہمارا بھی تجربہ ہے، اکابرین کے بہت سارے اکابرین کا یہ تجربہ ہے. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتا سیصیب الذین، کہہ رہے ہیں جو لوگ ایسے پروپیگنڈے کرتے ہیں کہ ہمیں بھی نبوت ملنے چاہیے، ہمیں معجزہ دیکھ کر ایمان نہیں لائیں گے، ہم وہی کو دیکھ کر ایمان نہیں لائیں گے، جبرائیل اور فرشتے جیسے نبی کے پاس آتے ہیں ہمارے پاس آنے چاہیے، اگر نہیں آئے تو ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارے ایمان نہ لانے سے میرا کیا نقصان ہے، نقصان تو تمہارا ہے جیسے اوپر آ گیا ہے، یہ تو ڈاکنس ہے، کفر تو ڈاکنس ہے، اس سے تم نکلنے والے نہیں ہیں۔ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اور اللہ فرماتے ہیں وما یمکرون الا بانفسہم، جو ایسا مکر کرتے ہیں اپنے لیے کرتے ہیں، انہیں پتا بھی نہیں کہ ان کو کیا عذاب ہوگا، ان قریب ہم ان کو ذلیل کر دیں گے۔ صغار کے معنی ہے ذلیل کرنا، ذلیل کرنا، جیسے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی تواضع کرتا ہے اللہ ان کو اونچا کرتا ہے، اور جو تکبر کرتا ہے اللہ اس کو ذلیل کرتا ہے، اور آگے حدیث نے فرمایا ایسا ذلیل کرتا ہے کہ وہ سور اور کتے سے بھی بدتر ہوتا ہے، ایسا ذلیل کرتا ہے، یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ تکبر اتنی خطرناک چیز ہے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ فرمایا یہاں پر بھی ان کا تکبر ہے کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہمارے پاس یہ چیزیں نہ آ جائیں۔ سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ، جو گناہ کرتے ہیں گناہوں کی وجہ سے اللہ کے یہاں وہ ذلیل ہوں گے۔ وعذاب شدید بما کانوا یمکرون، اور سخت عذاب ہوگا، کیسا عذاب، اللہ ہی زیادہ جانتا ہے کہ ایسے لوگوں کا عذاب کیسا ہوگا ان کے مکر کرنے کی وجہ سے۔ اللہ ہم تک کی حفاظت فرمائے، اللہ نے پکا یقین نصیب فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، لیکن جن کو ہم نے ایمان دے دیا ان کے سینے کو ہم نے کھول دیا ہے، جن کو ہم نے ایمان دیا ان کے سینے کو کھول دیا۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دخل صدره نورا انفتح، جس کے سینے میں نور داخل ہو گیا اس کا سینہ کھل گیا، کھل گیا۔ بھائی حقیقی روایت ہے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرح صدر کا کیا مطلب ہے، شرح صدر کا کیا مطلب ہے، سینہ کھولنا، اوپن دا چیسٹ، وٹ از دا میننگ آف اٹ، وٹ از دا میننگ آف اٹ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ دل میں ایک قسم کی روشنی اور نور ڈالتا ہے، جو نور دنیا میں بھی اس کو کام آتا ہے اور آخرت میں، جیسے اوپر آپ نے پڑھا کہ وجعلنا له نورا، ہم ان کو نور دیتے ہیں، یمشی بھی فی الناس، اور لوگ اس نور کی روشنی میں چلتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یوم تر المؤمنین والمؤمنات، دیکھیں گے اس دن مؤمنین اور مؤمنات، یسعى نورهم من بین ایدیہم ومن خلفہم، یعنی آگے نور ہوگا، دانی طرف نور ہوگا، بائیں طرف نور ہوگا۔ اللہ آگے فرماتا ہے یہ پل صراط پر بھی چلیں گے تو نور کی روشنی میں پل صراط کو پار کر کے جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ جب چلتے ہوں گے تو منافقین پیچھے سے کہیں گے فرام دا بیک انظرونا نقتبس من نورکم، ہماری طرف ذرا لائٹ دے دو، ایک آدمی کے ہاتھ میں ٹارچ ہو نا، لائٹ ہو، اور وہ راستے میں اندھیرے میں چل رہا ہے، پیچھے والے کہتے ذرا بھائی راستہ برابر ہم کو بھی بتاؤ، راستہ یہ تھوڑا برج جیسا ہے، ہم کو بھی راستہ بتاؤ تاکہ ہم بھی کراس کر لیں۔ تو یہ منافقین کہیں گے قیامت میں انظرونا نقتبس من نورکم، ہماری طرف بھی ذرا لائٹ دو تاکہ ہم تیرے نور کی روشنی میں چلیں۔ تو اس وقت مومنین کہیں گے قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، واپس جاؤ دنیا میں، یہ نور وہاں ملتا تھا آج نہیں ہے۔ اور وہ کون سا نور ہے، نماز کا نور ہے، زکات کا نور ہے، ایمان کا نور ہے، حج کا نور ہے، عمرے کا نور ہے، سبحان اللہ ذکر کا نور ہے، قرآن کی تلاوت کا نور ہے، یہ نور ہے، یہ نور ہم کو قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، دنیا کی منڈی میں جاؤ، دنیا کے بازار میں ملتا تھا، اب یہاں نہیں ملے گا، یہاں نہیں ملے گا۔
اور جب یہ آدمی کو نور مل جاتا ہے اللہ کی طرف سے، یہ نور جب ملتا ہے واللہ واللہ یہ کبیرہ گناہوں سے بچنا شروع کر دیتا ہے، کبیرہ گناہوں سے بھی بچنا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت مولانا خطیب نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی، بنیاد تو اس کے شروع کرنے کے لیے افتتاحی دعا کے لیے میں نے، یا مولانا قاسم فرماتے ہیں، میں نے اعلان کر دیا ہم ایسے آدمی سے دعا کروائیں گے جنہوں نے زندگی بھر کبھی میجر سن یعنی کبیرہ گناہ کیا ہی نہیں ہے، اور کبیرہ گناہ تو کیا، کبیرہ گناہ کرنے کا انٹینشن بھی نہیں کیا ہے، ہم ایسے کو تلاش کریں گے۔ اور پھر اعلان کیا گیا، باقاعدہ اناؤنس کیا گیا، تو حضرت مولانا سید اصغر حسین رحمت اللہ علیہ کے مامو جان حضرت مولانا حسین احمد جو منع شاہ تھے، قدمے چھوٹے تھے درجے میں بہت بڑے تھے، ان کو تلاش کیا گیا، انہوں نے زندگی بھر کبھی گناہ کبیرہ کیا ہی نہیں تھا اور گناہ کبیرے کا انٹینشن بھی نہیں کیا تھا، ان کو بلایا گیا، جن کے بارے میں آتا ہے دارالعلوم دیوبند کے علماء جو تھے اس زمانے کے، حضرت مولانا گنگوئی، حضرت قاسم نانوتوی، بڑے بڑے علماء تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ ہم ان کی دعوت کا انتظار کرتے تھے، ان کی دعوت کا کھانے کے لیے انتظار کرتے، سال میں ایک بار یہ دعوت کرتے تھے، گھاس کو کاٹ کر لاتے اور پھر اس کو بیچتے تھے اور بیچ کر گھر کا گزارا کرتے، اور اس میں سے ایک روپیہ چونی ہے اس کو بچاتے تھے، چھ مہینے سات مہینے تک جمع کرتے، پھر اس سے کھانا خرید کر کے علماء کو دعوت دیتے تھے، فرمایا جب ان کے کھانا ہم کھاتے تھے تو چالیس دن تک ہم کو نماز میں حضوری ہوتی تھی، کبھی کوئی وسوسہ کوئی شک نہیں ہوا، ہمیں اللہ کے سامنے گویا کھڑا ہونا اور اچھی طرح دل کے ساتھ نماز پڑھنے کا شوق ہوتا تھا، ہم ان کی دعوت کا انتظار کرتے تھے سال بھر کہ کب ہمیں دعوت دے اور دوبارہ حضوری خدا مل جائیں۔ ایسے لوگ بھی تھے جن کا سینہ اللہ نے کھول دیا کبیرہ گناہوں سے، اس لیے ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ سینہ کھولنے کا مطلب، بڑا عجیب استدلال کیا، فرمایا تمہاری شریعت کی باتیں طبیعت کی باتوں کی طرح ہو جائے، کیا مطلب، مجھے بھوک لگی ہے تو میرا پیٹ مجھے کہہ رہا ہے کھانا چاہیے، مجھے پیاس لگی ہے تو میرا پیٹ کہہ رہا ہے مجھے کیا چاہیے، پانی چاہیے، میرے بدن پر کپڑے نہیں تو میرا بدن مجھے کہہ رہا ہے کپڑے چاہیے، مجھے گرمی لگ رہی ہے تو میرا بدن مجھے کہہ رہا ہے کہ مجھے گرمی لگ رہی ٹھنڈی چاہیے، اگر ٹھنڈی لگ رہی تو میرا بدن مجھے کہہ رہا ہے کہ مجھے ٹھنڈی لگ رہی گرمی چاہیے، یہ طبعی چیزیں ہیں، انسان کی طبیعت ہے کہ اس کو اس پر کرنے پر آمادہ کرتی ہے، گویا بدزبان حال کہتی ہے، اس کا پیٹ کہتا ہے، اس کی آنکھ کہتی ہے، اس کا کان کہتا ہے، اس کا بدن اس کو کہتا ہے، فرما اسی طرح اس کی شریعت بھی طبیعت کے مطابق ہو جائے کہ نماز چھٹ گئی تو اس کا دل اس کو کہتا ہے نماز پڑھ لے، روزہ چھٹ گیا اس کا روزہ کہتا ہے روزہ رکھ لے، اس کا بدن اس کو کہتا ہے، اسی طرح سارے احکام کو لے لو کہ طبیعت کے مطابق کی شریعت ہو جائے، سمجھ لو اس کا سینہ اللہ نے کھول دیا، جب بھی گناہ کر لیا توبہ کی طرف دوڑنے کی فکر ہے، جب بھی پریشانی ہوئی اللہ کی طرف رجوع کرنے کی، یہ ساری چیزیں شرح صدق ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ کرام نے پوچھا شرح صدر کیا ہے، فرمایا بیہقی کی روایت ہے، بات یاد ہے نا، کہ تمہارے سینے میں اللہ ایک روشنی ڈالتا ہے، جب یہ روشنی ڈالتا ہے تو پھر تمہارا سینہ کھل جاتا ہے، تو پھر صحابہ کرام تو یاد رکھو بھائیو، صحابہ کرام کے سوالات بہت کم ہیں، انہوں نے بہت کم سوالات کیے ہیں، رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سے آج کی طرح نہیں، اس لیے کہ اللہ نے ڈائریکٹلی ایسے لوگوں کو چوز کر لیا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہ اللہ کے رسول کی باتیں ان کے سینے میں گھستی تھی، پھر وہ سوال نہیں کرتے کثرت سے ایسا کیوں ایسا کیوں ایسا کیوں. جیسا جیسا زمانہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دور ہوتا گیا دور ہوتا گیا کہ اب لوگ بحث آرگیومنٹ کرتے ہیں ایسا کیوں ہوا ایسا کیوں ہوا، جب تک بڑا ڈیبیٹ نہیں ہوتا بڑی تبدیل نہیں ہوتی وہاں تک وہ بات شریعت کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا. ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کہتے وہ ایسی سینے میں گھس جاتی کہ صحابہ فوراً عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما علامتها، چلو آپ نے فرمایا جس کے سینے میں اللہ روشنی ڈال دے اس کا سینہ کھول گیا، ہم کیسے پہچانیں گے کہ اس کا سینہ کھل گیا ان کا سینہ کھل گیا ان کا سینہ، ہم کیسے پہچانیں گے؟ اس کی علامت تو ہمیں بتاؤ، اس کی نشانی تو ہمیں بتاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی تین نشانی ہیں، تھری سائنس، اگر تم کسی میں دیکھ لو تو سمجھو اللہ نے اس کے سینے کو کھول دیا ہے. ایک تو ہے الانابتو، الانابتو الى دار الخلود، الانابتو یہ ہر وقت متوجہ رہتا ہے آخرت کے کاموں کی طرف، آخرت کے کاموں کی طرف ہر وقت یہ توجہ رکھتا ہے کہ میرا کیا ہوگا، حساب کتاب میں کیا ہوگا، پل صراط پر کیا ہوگا، انبیاء کے سامنے میرا کیا ہوگا، میدان حشر میں کیا ہوگا، میری موت کیسی آئے گی. گویا اس کو دار الخلود جو ہے ہمیشہ کا گھر ہے اس کی طرف اس کو فکر لگی ہوئی ہے. یاد رکھو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں دعا تعریف فرمائی، زہد کس کو کہتے ہیں، زہد کس کو کہتے ہیں، زہد فرمایا لا یکون مما فی یدیک اوسک مما فی ید اللہ، یہ زہد کی تعریف ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا زہد کہتے ہیں کہ تیرے ہاتھ میں کوئی چیز ہے، تیرے گھر میں، تیری زندگی میں، مال و دولت، تیرے پاس جو بھی کچھ ہے اس پر تجھے اتنا بھروسہ نہیں ہونا چاہیے جتنا بھروسہ تمہیں اوسک مما عند اللہ، جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس پر تمہیں زیادہ بھروسہ ہونا چاہیے. اگر تمہیں اللہ کی چیزوں پر زیادہ بھروسہ ہے کہ میں تو خالی ہوں میرے پاس کچھ نہیں، اگرچہ ہے لیکن کہتا ہے میرے پاس کچھ نہیں، ٹیمپرری ہے، اللہ جب چاہے لے سکتا ہے، یہ صحت ٹیمپرری ہے، یہ بدن ٹیمپرری ہے، یہ آنکھ ٹیمپرری ہے، یہ ہیئرنگ ٹیمپرری ہے، میرا گھر ٹیمپرری ہے، میں کچھ کرنے والا ہوں، یہ میری اولاد ٹیمپرری ہے، بعد میں مجھے چھوڑنا ہے. اگر انسان یہ بھروسہ کرے کہ میرے پاس جو کچھ ہے اس سے زیادہ میرا بھروسہ ان چیزوں پر ہے جو اللہ کے پاس ہے، سمجھو یہ سب سے بڑا زاہد انسان ہے. کل نعیم لا محالہ زائل، شاعر کہتا ہے کل نعیم، ہر نعمت یقین زائل ہونے والی ہے. وانت عن مقیلک، وانت عن مقیلک عن قریب راحل، اور تو عن قریب اس دنیا سے کچھ کرنے والا ہے. اس لیے نبی علیہ السلام اپنی دعا میں کہا کرتے تھے، ہر وقت کہتے تھے. بڑی عجیب بات فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اے اللہ لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، دنیا کو میرے لیے غم ہی نہ بنا دینا، ہر وقت دنیا کی فکر کرنے والا نہ بنانا. لا تجعل الدنیا اکبر من ہمنا، میرے دنیا کے غموم جو میرے غموم جو ہے دنیا کو نہ بنانا. ولا مبلغ علمنا، اور میرے علم کو دنیا کے لیے محدود نہ بنانا بلکہ آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دینا آخرت تک. اور کافر لوگوں کے لیے کیا ہے؟ دنیا ہے بس، آخرت کی طرف ان کا دل نہیں ہے. اسی لیے مومن وہ ہے، مومن وہ ہے جس کی توجہ دنیا آخرت دونوں کی طرف ہے. کافر وہ ہے جس کی توجہ کس کی طرف ہے؟ صرف دنیا کی طرف ہے، آخرت کی طرف نہیں ہے. اسی دعا کو اللہ نے قرآن میں سورۃ البقرہ میں فرمائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار، دنیا میں بھی حسنا عطا فرما اور آخرت میں بھی حسنا عطا فرما۔ حسنا کی تعریف بیان القرآن میں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ، اتنا بڑا مجدد ملت ہے، فرماتے ہیں بڑی عجیب بات، فرمایا حسنا کا مطلب صرف دنیا کی چیزیں نہیں، ورنہ دنیا کی چیزیں تو کافر کے پاس بھی ہے، دنیا کے کھانے تو کافر بھی کھاتے ہیں، دنیا کے پینے تو کافر بھی پیتے ہیں، دنیا کی چیزیں تو کافر بھی استعمال کرتا ہے۔ حسنا سے مراد وہ دنیا کی چیزیں جو شریعت کے مطابق ہے، وہ چیزیں جو حلال ہیں، جس کو استعمال کرنے کا نبی علیہ السلام نے اور اللہ نے حکم فرمایا، ایسی دنیا کی حلال چیزیں حسنا چیزیں عطا فرما دے، اور آخرت میں تو ہے ہی حسنا ہی حسنا، وہ بھی عطا فرما دے۔ یہ ہے چیز۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا اس کی نشانی کیا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کو مفسرین اس ابھی آیت کے تحت میں لکھتے ہیں، الانابۃ الی دار الخلود وانیبوا الی ربکم واسلموا له، وانیبوا الی ربکم واسلموا له، ہر وقت اللہ کی طرف تیری توجہ ہونی چاہیے اور اللہ کے لیے تو اپنے آپ کو سبمٹ کر دیں، سبمٹ کر دیں، بس میری مرضی کے مطابق زندگی نہیں ہوگی، میرے خدا کی مرضی کے مطابق ہوگی۔ ایک آدمی نے بڑا ایک عجیب بات مجھ پر واٹس میں بھیجا، بڑی عجیب بات، فرمایا ایک عالم نے بڑی عجیب بات، ایک اشفاق احمد آدمی ہے، انہوں نے ایک بات پوچھی، یعنی انہیں ہر وقت ہوتا تھا کہ قرآن کریم کے اندر ہے کہ تم مومن نہیں ہو تم مسلمان ہو، تم مومن نہیں تم مسلمان ہو، تو بہت مہینوں سے میرے دل میں آتا تھا کہ مومن مسلمان میں کیا فرق ہے، مومن اور مسلمان میں کیا فرق ہے، موت مسلمان کسے کہتے ہیں اور مومن کیا کسے کہتے ہیں۔ میں نے بڑے لوگوں سے پوچھا لیکن کسی سے مجھے دل کا اطمینان نہیں ہوا۔ ایک مرتبہ میں سفر میں تھا اور ایک آدمی گنا کاٹ رہا تھا، بابا جی سے میں نے پوچھ لیا، مسلمان تھا، داڑھی والا تھا، میں نے اس سے پوچھا، چلو دل میں آ گیا، اسے پوچھ لیا تم بتاؤ مسلمان کسے کہتے ہیں اور مومن کسے کہتے ہیں، تو اس گنا کاٹنے والے نے گنا کاٹنا چھوڑ دیا اور تھوڑی دیر سوچنے لگا، ہاتھ رکھ کر کے پھر اس نے جواب دیا، مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانے اور مومن وہ ہے جو اللہ کی مانے۔ بات سمجھ آتی ہے نا، اللہ کو ماننے والے تو بہت سارے ہیں دنیا میں، لیکن اللہ کی مان کر چلنے والے بہت کم ہیں، اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں تم مومن نہیں تم مسلم ہو۔ ولیکن قولوا اسلمنا، بات سمجھ آ رہی ہے، اس لیے فرمایا کہ مومن بننے کی انسان کوشش کرے کہ میری مرضی کے مطابق کچھ نہ ہو، اللہ کی مرضی کے مطابق میری زندگی ہو۔ یہ ایک نشانی ہے، الانابۃ الی دار الخلود، جب بھی دیکھو حضرت صاحب کی فکر آخرت کی طرف لگی ہوئی ہے، ہر وقت کبھی نماز مس نہیں کرتا، معاملات میں، معاشرات میں، کام کاج، ہر چیز میں شریعت کو مد نظر رکھتا ہے کہ مجھے اللہ کو جواب دینا ہے، مجھے اللہ کو ملنا ہے، موت کے بعد مجھے اللہ کو جواب دینا ہے۔ یہ دار الخلود ہے، انابۃ الی دار الخلود و تجافا عن دار الغرور، یہ فنا ہونے والی دنیا سے اس کا دل اچاک ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کمانا چھوڑ دو، نوکری چھوڑ دو، کماؤ کماؤ، لیکن حد میں رہ کر، کہ آدمی دنیا میں اتنا مشغول نہ ہو جائے کہ اس کی آخرت، اس کا دین چھوڑ جائے، اس کا دین چھوڑ جائے، ایسا نہیں، جیسے میں نے کہا کہ اس کی شرعی زندگی طبعی زندگی کے مطابق ہو جائے، جیسے بھوک لگنے پر بھوک کہتی ہے بھوک کھانا چاہیے، اسی طرح شریعت نماز کا وقت آئے دکان بند کر دیں، فیکٹری بند کر دیں، یا کسی اور کو سپرد کر دیں اور مسجد کی طرف دوڑتا ہوا آ جائیں، سامنے مسئلہ آ گیا حلال حرام کا تو حلال کو چوز کرے، حرام سے اپنے آپ کی حفاظت کرے۔ سامنے مسئلہ ہے کہ یہ گناہ کیا جا سکتا ہے لیکن اللہ کا ڈر ہے، اس ڈر سے زینا ہے، چوری ہے، غیبت ہے، بہت سارے کبیرہ گناہ سے یہ بچتا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ وہ تجافا عن دار الغرور، یہ عن دار الغرور دھوکہ دینے والے دنیا سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، ورنہ آپ کہیں گے دنیا کو چھوڑ دو تو شریعت اس کو بھی منع کرتی ہے، لا رہبانیت فی الاسلام، دیر از نو سیلبسی ان اسلام، دیر از نو رہبانیت عیسائی کی طرح نکل جاؤ مندر میں بیٹھے رہو، یا ہمارے یہاں ہندو کی طرح پوری زندگی گھومتے رہو، شادی بھی نہ کرو، بچے بھی نہیں، بیوی بھی نہیں، بال بھی نہیں کاٹتے، کپڑے بھی نہیں بدلتے، نہاتے بھی نہیں ہیں۔ شریعت یہ نہیں کہتی ہے، شریعت کہتے تم کماؤ بھی، شریعت کی حد میں رہ کر کماؤ، لیکن تمہاری فکر کس کی طرف ہو؟ آخرت کی طرف ہو، کہ یہ حلال ہے یا حرام، اس کے کرنے سے میرا اللہ راضی ہے یا ناراض ہے، اس کام کے کرنے سے، اس کے کمانے سے میرا اللہ راضی ہے یا ناراض ہے۔ یہ دوسری علامت یہ ہے۔ تیسری علامت، یہ نبی کی زبانی ہے، تیسری علامت ہے، فرمایا وہ موت کی تیاری کرتا ہے، قبل الاستعداد للموت، قبل ورود الموت، موت کے آنے سے پہلے موت کا پریپریشن کرتا ہے، موت کی تیاری کرتی ہے کہ میری موت آنے والی ہے کم سے کم۔ اسی لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں کثرت قرآن کی تلاوت، کثرت قرآن کی تلاوت اور موت کو یاد کرنا کثرت سے، یہ آدمی کو، آدمی کے دلوں کو زنگ آلود ہونے سے بچاتا ہے۔ آدمی کا دل رتی نہیں ہوتا، his heart is not going to become rusty if he recites Quran always and always he remember that اکثرو حازم لذات الموت۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کو ختم کرنے والی، امیدیں ختم کرنے والی موت کو ہر وقت یاد کیا کرو۔ نبی علیہ السلام نے ایک جگہ پر فرمایا ایک آدمی یہ دعا 25 بار روزانہ پڑھ لیا کرے، اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت، اے اللہ موت میرے لیے آسان فرما، اسے برکت نصیب فرما اور موت کی بعد والی زندگی میں برکت نصیب فرما۔ روزانہ 25 بار اس کو پڑھ لیں، واللہ واللہ اللہ تبارک و تعالی کیا کرتے ہیں، فرمایا اس کو شہادت کی موت نصیب کر دیں گے اگر اس کی موت آ گئی۔ یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، شرح صدر کی یہ تین علامتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی۔ شرح صدر کی ایک تفسیر یہ کی گئی، دوسری تفسیر یہ کی گئی کہ اللہ اس کو کشف و کرامت سے نوازتے ہیں۔ کشف کی دو قسمیں ہیں، ایک کشف تو وہ ہے جو عام طور پر ہمیں نظر آتا ہے، کبھی الہامی شکل میں، کبھی خواب کی شکل میں، سمجھ میں آتی ہے بات؟ یہ اختیاری، یہ اختیاری نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی خواب میں دیکھتا ہے، خواب میں دیکھتا ہے کسی کو قتل کرتا ہے، قتل کرتا ہے، صبح اٹھ کر رونا شروع کر دے، اس کا رونا بیکار ہے، اس لیے کہ یہ تو اس کے اختیار میں نہیں تھا، یہ تو ایک خواب کی شکل ہے، ایک ذہن میں آیا، خواب میں آ گیا، اب اس پر اس کو کوئی عذاب بھی نہیں ہے، خواب میں آنے والی چیز سے کوئی ثواب بھی نہیں اور کوئی عذاب بھی نہیں، اس لیے اس کے اختیار میں نہیں۔ ایک آدمی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ نہ دیکھنے والے کو عذاب ہوگا اور دیکھنے والے کو ثواب ہوگا، یہ مطلب نہیں، اس لیے کہ اس کے اختیار میں نہیں، یہ تو ایک نعمت ہے جو اللہ نے اس کو خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھا دیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ اختیاری نہیں ہے، یہ اختیاری نہیں ہے، یہاں مراد اس سے وہ کشف ہے جو ہمارے اللہ والوں کو سینے کو اللہ کھول دیتے ہیں علم سے، اور وہ بات بیان کرتے ہیں جو پہلے کسی متقدمین نے وہ بات بیان نہیں کی ہے، جس کو کہتے ہیں ایسے علوم اللہ پاک ان کے سینے میں ڈال دیتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے جمعہ میں ایک بات کہی تھی کہ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کی بات میں نے بھی تفصیل کہی تھی، شاہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی سے کہا کہ کوئی اس آیت کے بارے میں کہ اللہ کے نبی نے ہر وقت ایمان کی بات، توحید کی بات، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یا اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ محمد رسول اللہ بیان کی ہے، لیکن مرتے وقت کیا فرمایا، من کان آخر کلامی ہی لا الہ الا اللہ، یہاں پر محمد رسول اللہ کا ذکر نہیں ہے، صرف لا الہ الا اللہ کا، ورنہ آخرت میں بھی کلمہ پورا پڑا جائے گا، اور دنیا میں بھی اللہ کے رسول نے یہی بیان فرمایا، مرتے وقت یہ کیوں بیان فرمایا؟ تو وہ کیا کہا کہ دیکھ لو کہیں متقدمین نے یہ بات بیان کی ہو، کہیں علامہ شبیر احمد عثمانی فرماتے کبھی نظر سے نہیں گزرا ہے اور مطالعے میں نہیں آیا ہے اور کبھی ذہن میں نہیں آیا ہے، آپ ہی بتا دیجئے۔ آپ بھی بتا دیجئے. تو کیا فرمایا کہ یہاں لا الہ الا اللہ سے نبی علیہ السلام کی رسالت کے بعد والوں کو بھی جنت میں جانا ہے جنہوں نے نبی کو اللہ پر ایمان لائے ہیں, اور نبی علیہ السلام کی رسالت سے پہلے جنہوں نے اللہ کو ایک مانا ہے اس وقت نبی تو تھے نہیں, وہ بھی جنت میں جائیں گے. اور دوسری بات یہ ہے, یہ سید الاذکار ہے کہ اتنا بھی کہتا ہوا اگر مر گیا لا الہ الا اللہ, اللہ اس کو قیامت میں ذاکرین میں شمار کر دیں گے. ہمارے حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کروڑ رحمت نازل فرمائے حضرت پر, فرمایا کرتے تھے اس وقت ذہن میں ایک علم آ گیا, ایک علوم آ گیا ہے جو پہلے کبھی نہیں آیا اور متقدمین کی کتاب میں نہیں ہے. اور پھر فرماتے نیز ہو جائے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم کیا کہو, الحمدللہ کہو, اور پھر کیا کہو جی سننے والا کہ یرحمک اللہ کہہ دے. حضرت فرماتے تھے ابھی ابھی ذہن کے اندر ایک بات آئی ہے, یہ تو اس لیے کہ اللہ پاک نے جب نیز آتی ہے تو ساری مصیبت سر کا بوجھ پن دور کر دیتے ہیں, تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. حضرت فرماتے ہیں میرے ذہن میں ایک بات آئی جو اللہ نے ڈالی ہے, فرماتے ہیں اللہ نے ڈالی ہے, وہ کیا ہے کہ دیکھو اس نیز کرتے ہوئے تمہارا منہ کتنا بھدی ہو جاتا ہے, پورا منہ بگڑ جاتا ہے. اب اس نیز ہو گئی دوبارہ جیسا چیستا ویسا ہی ہو گیا, اس پر تم اللہ کی تعریف کرو. تو یہاں مراد شرح صدر سے مراد اللہ دل میں وہ باتیں ڈال دیتا ہے جو پہلے کبھی نہیں, اور وہ باتیں صحابہ تابعین تبع تابعین کے خلاف ہی نہیں ہے, رسول اللہ کے خلاف ہی نہیں ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے گویا ان کے سینے کو کھول دیا ہے, یہ علوم آتے رہتے ہیں. فرماتے فمن یرضی اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام, اللہ جس کو ایمان کا نور دے دیتا ہے تو اسلام کے لیے اس کے سینے کو اللہ کیا کر دیتا ہے, کھول دیتا ہے. ومن یرید ان یضلہ, اور جسے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے, گمراہ کر دیتا ہے. مجدد الفسانی رحمہم اللہ فرماتے ہیں, اور یہ عجیب بات فرمایا میرا ایک دوست تھا اس نے مجھے کہا کہ میرا ایک عزیز کا انتقال ہو رہا ہے, مسلمان کا انتقال ہو رہا, اب چلیے کچھ توجہ ڈالیے کہ اس کے دل کی ظلمات ختم ہو جائیں, اس کے دل کی جو گمراہی یعنی ظلمات ہے تاریکیاں ہیں وہ ختم ہو جائے. حضرت فرماتے میرے دوست کی رعایت کرتے ہوئے میں اس کے پاس چلا گیا, مر رہا ہے, میں نے توجہ کی اس پر, توجہ کرتا رہا, لیکن اس کے دل پر ذرہ برابر بھی میری توجہ کا اثر نہیں ہوا. یہ میری زندگی کا پہلا قصہ ہے کہ میں نے کسی پر توجہ کی ہو اور اللہ نے اس کا دل نہ بدلا ہو, یہ میرا پہلا قصہ ہے کہ اس کے اوپر اثر نہیں کر رہا ہے. تو پھر میں نے مراقبہ کر کے اللہ کی طرف توجہ کی اور اللہ سے پوچھا کیا بات ہے, تو اللہ نے میرے ذہن میں الہام فرمایا, بڑی عجیب بات فرمایا, زندگی بھر یہ مسلمان کافر کے ساتھ محبتیں کرتا رہا, دوستیاں کرتا رہا, اس کی وجہ سے تمہاری توجہ کا اثر بھی اس پر دل پر نہیں ہو رہا ہے, ہم نے اس کے دل کو تنگ کر دیا ہے. دل کو کیا کر دیا, تنگ کر دیا. وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ, اللہ جس کو گمراہ کرنا چاہے, يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا, اللہ اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کئی جگہ پر فرمایا, یہ دعائیں نبی علیہ السلام بھی نے مانگی ہے اور انبیاء علیہ السلام نے بھی مانگی, اللہ میرے سینے کو کھول دے کھول دے. دیکھو نا موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ہے, رب اشرح لی صدری, اے اللہ میرے سینے کو کھول دے, میرے سینے کو کھول دے. بات سمجھ آ رہی ہے نا, میرے سینے کو کھول دے. کیوں, میں جا رہا ہوں فرعون کے پاس, کہیں اس کی وجاہت دبدبا, اس کا شوق اور اس کا زور اور اس کی فوج کو دیکھ کر میرے دل میں تنگی نہ ہو, میرے دل میں پریشانی نہ ہو, اس کی دولت کو دیکھ کر, اس کی دبدبے کو دیکھ کر میں پریشان نہ ہوں, میرے سینے کو کھول دے, میں وہاں جاؤں. یہ اللہ والوں کی علامتیں ہیں, یہ اللہ سے مانگتے ہیں, اللہ میرے سینے کو کھول دے, مجھے کچھ کام کرنا ہے کہ میرا سینہ کھل جائے. ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے, اللہ سے دعا کی ہے, بادشاہ نے کہا ربیع بن عامر اللہ کے رسول سے کہا, تم ان کو کہو بھیجو ہمارے سامنے کسی ایک آدمی کو, ربیع بن عامر کو گھوڑے پر بھیج دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع بن عامر کو بھیجا, گھوڑے پر بیٹھا, وہ بادشاہ تخت پر بیٹھا ہے, قالین بچھائی ہے, چاہیے تو تھا ربیع بن عامر گھوڑے کو باہر باندھتے, لیکن نہیں, قالین کے اوپر گھوڑے پر بیٹھ کر جا رہے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے اور وہ قالین کو ایسا مارتے ہوئے جا رہے ہیں، قالین کو، اور سیدھا کہاں پہنچے؟ وہ بادشاہ کے تخت کے پاس پہنچ کر اس کے پاس سے پیلوں کو لیا، بڑا چکیا لیا اور اس کے چکیے کے ساتھ گھوڑے کو باندھا، باندھ کر کے پھر کا بول کیا ہے؟ کہا تھوڑی تو آپ کے اندر ادب ہونی چاہیے، کہا آپ مومن نہیں، مسلمان نہیں، آپ کے ساتھ یہی ہوگا، ہمارے دل میں اللہ اس کا رسول ہے، دنیا کا کوئی دبدبہ ہمارے سامنے نہیں ہے، بول کیا کہنا ہے، بات کرے گا، بات کرنے کے لیے تیار ہے، ورنہ میں جا رہا ہوں۔ یہ تھا سینہ کھولا، موسیٰ علیہ السلام نے یہی کہہ رہے ہیں، یاد رکھے اللہ نے نبی موسیٰ کو مانگنے پر سینہ کھولا، اور میرے نبی کے لیے کیا فرمایا؟ میرے نبی تمہیں مانگنے کی ضرورت نہیں، الم نشرح لک صدرک، آلریڈی ہم نے تمہارے سینے کو کھول دیا ہے، الم نشرح لک صدرک۔ معلوم ہوتا ہے جس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے، ضیقاً حرجا کانما یصعد یصعد، دیکھو عربی یہ لفظ کتنا ہارڈ ہے، کتنا ہارڈ ہے، لفظ کی ادائیگی بھی ہارڈ ہے، معلوم ہوتا ہے یہ کام بڑا ہارڈ ہے، جس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے، نیرو ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب اس کا، کیا مطلب؟ علامہ صاحب کشاف تفسیر کشاف میں لکھتے ہیں، اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی ہے، اسلام کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ توفیق کا ملنا بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ توفیق کس کو کہتے ہیں؟ ایک کام دوسرے کے برابر ہو جائے، موافق ہو جائے۔ جیسے مجھے بخار ہے، ڈاکٹر کے پاس گیا، دوائی لایا، بھائی یہ دوا میرے بخار کے موافق ہو گئی، کہ میں ٹھیک ہو گیا، بات سمجھا رہی ہے؟ اس کو کہتے ہیں موافق ہونا، اس کو کہتے ہیں توفیق ہو جانا، کہ کام اللہ کی رضا میرے ساتھ مل گئی، توفیق مل گئی۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جب قیامت میں جب انتقال ہو گیا تو بہت بڑے عالم خواب میں دیکھ رہے، جس کو حکیم الامت فرماتے ہیں، کہ کیا گزری ہے؟ فرمایا میں ڈر رہا تھا، سو مچ انسان اللہ تعالیٰ، تو اللہ نے پوچھا احمد کیوں ڈرتے ہو، کیا وجہ ہے؟ فرمایا اللہ تمہارے خواب سے میں ڈرتا ہوں۔ فرمایا اگر میرا ڈر اور ڈرانا ہی ہوتا تو میں تمہیں علم نہ دیتا، میں نے تمہیں علم دیا ہے، اس علم کے بغیر، اس علم کے ساتھ تم اکیلے جنت میں نہیں جاؤ گے، کچھ لوگوں کو لے کر جاؤ گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہی جب سینہ اللہ کھول دیتا ہے تو اللہ اس کو توفیق دیتا ہے، نماز کی توفیق دیتا ہے، اس کو روزے کی توفیق دیتا ہے، گناہوں سے بچنے کی توفیق دیتا ہے، پریشانیاں آتی ہے اللہ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ یہ سب کے سب علامت ہے کہ اللہ نے اس کے سینے کو کھولا ہے، سینے کو تنگ نہیں کیا۔ جس کا سینہ تنگ ہوتا ہے وہ مسلمان کی داڑھی کو دیکھ کر تنگ ہوتا ہے، مسلمان کے کپڑے کو دیکھ کر تنگ ہوتا ہے، مسلمان کی، اسلام کی کوئی بھی چیز کو دیکھ کر، قرآن کو دیکھ کر اس کو پریشانی ہوتی ہے، نبی کی بات کو سن کر پریشانی ہوتی ہے، اسلام کا نام سن کر پریشانی ہوتی ہے، ہے نا، پریشانی پریشان ہے، کسی کو دیکھ لیا مسلمان پریشانی پریشان ہے۔ یہ ہے سینہ تنگ ہے، اس سے بڑے پریشانی سما وہ آسمان پر چڑھ جائے لیکن یہ چڑھ نہیں سکتا۔ کاش یہاں پر ہونا چاہیے، پہاڑ کا ذکر کر دیتے، پہاڑ پر چڑھنے کا، پر میں نہیں، آسمان بڑا اونچا ہے، آدمی کوشش کرتا نہیں چڑھ سکتا ہے، پر میں جس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے وہ کتنی ہی کوشش کرے اسے توفیق ملنے والی نہیں ہے، توفیق ملتی ہے اللہ کی طرف سے۔ کذالک یجعل اللہ الرجس، اللہ رجس ان کو عذاب دے گا، رجس کی ایک تفسیر ہے عذاب دے گا قیامت میں، دوسری تفسیر ہے رزق کی، اللہ شیطان کو ان پر مسلط کر دے گا، اسے کبھی توفیق نہیں ہوگی۔ بس اسی لیے نبی علیہ السلام فرمایا ٹوائلٹ میں جاؤ کیا دعا کرو، اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہ پناہ چاہتا ہوں خبث اور خبائث سے۔ تو شیطان جس پر مسلط ہو جاتا ہے تو پھر اسے نیک کام کرنے نہیں دیتا۔ تو جو آدمی جس کا سینہ تنگ ہوتا ہے، اللہ یا تو عذاب مسلط کرے گا یا تو شیطان کو مسلط کرے گا، اور جس پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے اور ذکر ربی ہی، قرآن میں ہے کہیں جگہ، مجھے یاد نہیں وہ آیت لیکن ترجمہ یاد ہے، فرمایا جو آدمی اللہ کے ذکر سے، اللہ سے دور چلا جاتا ہے تو اللہ اس کو شیطان کا دوست بنا دیتا ہے۔ فرمایا اللہ دین اللہ ایمان نہ لانے والے کو یہ عذاب ہوگا. ہاذا صراط ربک مستقیما, اب تو وقت قریب ہی ہے, ہاذا صراط ربک مستقیما, فرمایا یہ تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے. کہہ دیتے اللہ صراط ربک, یہ تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے, تیرے رب کا راستہ ہے, چل اس پر. لیکن مستقیما تسلی دی ہے, یہی سیدھا ہے اور کوئی سیدھا راستہ نہیں ہے. کوئی تاکید لے آئے کہ اللہ کے راستے کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے. قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون, اللہ کہتے ہیں ہم نے آیات کو تفصیل سے بیان کر دیا. کیا مطلب؟ ہم نے اپنے ایڈریس تمہیں دے دیے ہیں, ای میل ایڈریس. اللہ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے دے دیا ہے تمہیں سب کچھ, اب تم ہم کو ہماری طرف آؤ, ہمارے ایڈریس تم کو بتا دیے. قرآن بھی ہے, اسلام ہے, نبی کی باتیں ہیں, یہ ہمارا ایڈریس ہے, آؤ اس کی طرف. اس کے علاوہ تمہارے لیے کوئی ایڈریس کام آنے والا نہیں ہے. ساری جگہ پر تمہارا ای میل غلط ہے. اگر تمہارا ای میل آوے تو کس کے سامنے آوے؟ اللہ کے سامنے. فصلنا الآیات, ہم نے بیان کر دیا جنت کیا ہے, جہنم کیا ہے, حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, دنیا کیا ہے, آخرت کیا ہے, حور کیا ہے, کیا اور کیا, ساری چیزیں. لقومی یذکرون, ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے. معلوم ہوتا ہے جو نصیحت ہی نہیں لینا چاہتا, اللہ کی طرف آنا نہیں چاہتا, اللہ کہتے ہیں اس کو میری طرف سے کوئی مدد نہیں ہوگی. اور جو اللہ کی طرف آنا چاہے تو میں اپنے راستے کو ان کے لیے آسان کر دوں گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو فرض نماز پر, فرض نماز کر, فرض نماز پر, فرض نماز کے بعد نفلیں پڑھا کر, پھر کیا ہوگا, کیا ہوگا؟ فرمایا میں تیری آنکھ بن جاؤں گا, میں تیرے کان بن جاؤں گا, میرے ہاتھ بن جاؤں, تیرے ہاتھ بن جاؤں گا. کیا مطلب اس کا؟ ہمارے ہاتھ اللہ کے ہاتھ ہو جائیں گے, ہماری آنکھیں اللہ کی آنکھیں ہو جائیں گی؟ نہیں. فرمایا پھر تو دیکھے گا جو اللہ چاہے گا, تو سنے گا جو اللہ چاہے گا, تو بولے گا جو اللہ چاہے گا, تو چلے گا جس اللہ چاہے گا, یعنی اللہ کی مرضی کے مطابق تو زندگی گزارے گا. یہ کن کے لیے ہے؟ لقومی یذکرون, جو نصیحت حاصل کرنا چاہے, اور نصیحت حاصل نہ کرنا چاہے ان کے لیے تو ساری چیزیں بیکار ہی ہے. اتنا بڑا قرآن ہمارے سامنے ہے. لہم دار السلام عند ربہم, آخری آیت, یہ دار السلام ہے ان کے رب کی طرف سے. دار السلام کن کی طرف سے ہے؟ یہ جنت کا نام ہے. جنت کا نام کیا ہے؟ دار السلام ہے. اللہ دے گا. حضرت عائشہ, حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو جبریل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا, فرمایا نبی علیہ السلام, اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری بیوی خدیجہ سے سارے بچے پیدا ہوئے, اور دو آدمی ایسے ہیں جن کا مال ان کا تھا, ہاتھ نبی کا تھا. خدیجہ کا مال تھا, ابو بکر صدیق کا مال تھا, ہاتھ کس کا تھا؟ نبی علیہ السلام کو. تم جو چاہے کرو, ہمارا اس میں کوئی اختیار, تم چاہے کرو. اس میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے, سارے بچے ان سے پیدا ہوئے, شور شار ہوتا, اسلام لے آئی تھی, ابھی مکہ میں تھی, مکہ میں ہی انتقال ہوا ہے. تو کافروں کا بڑا ظلم تھا, بڑا شور تھا, گھر کے آگے پیچھے ناپاکی ڈالتے تھے. اللہ نے بھیجا کس کو؟ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو, کہ جاؤ میرے نبی کو بتاؤ کہ تمہاری خدیجہ کے لیے میں نے جنت میں ایک محل بنایا ہے, اور محل بھی پورے ایک موتی سے بنایا ہے. کس؟ ایک موتی سے. وہ موتی کیسا ہوگا؟ اللہ کا, سبحان اللہ. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں جب معراج میں گیا تو میں نے پوچھا جبرائیل سے یہ محل کس کا ہے؟ فرمایا آپ کی اہلیہ خدیجۃ الکبریٰ کا ہے. لہم دار السلام, ان کے لیے جو اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے ان کے لیے دار السلام ہے, ان کے رب کے پاس. وہ ولیہم, اور اللہ ان کا ولی ہے. یہ ولایت خاصہ مل رہی ہے, ولایت خاصہ اللہ ان کو ولی بنا دے گا. ایک تفسیر یہ ہے, یہ دوسری تفسیر اللہ ان کا مددگار ہے, جب بھی پریشانی آئے گی اللہ ان کی مدد کرے گا. بما کانوا یعملون, ان کے اعمال کی وجہ سے. معلوم ہوتا ہے خالی مسلمان نام رکھنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے, اعمال ضروری ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا, اس میں کیا ملے گا؟ جنت الفردوس بھی ہوگا اور دسترخوان بھی ہوگا, اللہ کی طرف سے بنایا ہوا, اس پر بیٹھ کر یہ کھانا کھائے گا. اللہ ہم سب کو دا دار السلام نصیب فرمائے، لیکن اس سے پہلے اللہ ہمارے سینے کو کھول دے اور اس کے مطابق اللہ کی مرضی کے مطابق اللہ ہمیں زندگی گزارنے والے بنائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلیہ وبارک وسلم تسلیما یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا ذو الجلال والاکرام. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ رحم فرما دے، کرم فرما دے، اللہ جو بات کہی گئی عمل کی توفیق عطا، عمل کی توفیق عطا، اللہ پریشانیوں کو دور فرما. اللہ تیرے نبی، تیرے قرآن کی محبت میں لوگ بیٹھے ہیں، تیرے نبی پر نازل ہوئے قرآن کی محبت میں بیٹھے ہیں. اے اللہ اس قرآن کی محبت میں اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، اسی قرآن کی محبت میں ہماری مغفرت فرما، ہماری اعلیٰ اولاد کی مغفرت فرما، پوری امت کی مغفرت فرما، پوری امت کی مغفرت فرما دے، پوری امت کی مغفرت فرما دے. اے اللہ پوری امت پر رحم فرما دے، سب کو اسلام کی طرف متوجہ فرما دے. اے اللہ سب کو تیری مرضیات پر چلنے والے بنا دے، نامرضی والے کاموں سے بچا لے. اے اللہ ہم سب کو تیری مرضیات پر چلا دے. اللہ تم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا. اے اللہ ہم سے ناراض نہ ہونا، تیرے سخط سے، تیرے عذاب سے، تیرے غصے سے ہماری، ہماری آل اولاد کی حفاظت فرما. اے اللہ رحمت کی چادر ڈال دے، عذاب کی چادر کو ہٹا لے. جو بات کہی جاتی ہے اے اللہ عمل کی توفیق عطا فرما، اخلاص نصیب فرما. جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے سب کو اخلاص دولت سے مالا مال فرما، سب کے گھروں میں سکون نصیب فرما. اللہم صلی وسلم دائما ابدا ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم سبحان ربک رب العزت.